السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی ربک کیف مد الظل. سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. پانچواں رکوع ہے اور اس مقام پر اللہ کی اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل. کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف دیکھا کہ کیسے سائے کو اس نے پھیلایا ہے, سائے کو, شیڈوز. ولو شاء لجعلہ ساکینا, اور اگر وہ اللہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. ایک تو ہے کہ سورج کی ہی نتیجے میں روشنی اور تاریکی کا فرق ہمیں پتا چلتا ہے, اور یہ سورج کے نکلنے اور پھر غروب ہونے کی طرف جانے کے ساتھ ہی سایوں کا پھیلنا اور سکڑنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ڈھانپنے والی بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا. یہ دن رات کا معاملہ, یہ نیند کا آ جانا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کی بارش سے پہلے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا یعنی بارش. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا, تاکہ ہم اس سے کسی مردہ شہر کو زندگی عطا کریں, یعنی مردہ زمین کو زندگی دینا. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا, اور تاکہ ہم سیراب کریں اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور یقیناً ہم نے اس بارش کو ان کے درمیان میں طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب کراچی جیسے بڑا شہر ہے, ایک حصے میں ہوتی ہے دوسرے حصے میں نہیں ہوتی. ارے پوچھو بھائی, بنس روڈ پر ہوئی نہیں, یہاں تو دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سرجانے میں بارش کا پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. ایک دفعہ میں شہر سے, ہماری قرآن اکیڈمی سے نکلا سمندر کے پاس سے, اور مجھے شہر کے دوسرے کونے میں جانا تھا. تین جگہ بارش تھی, تین جگہ سڑکیں جو ہے بالکل سوکھی تھی. اللہ کی نشانی, اللہ کی قدرت ہے. فرماتا ہے اللہ, وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور یقیناً ہم نے اس بارش کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا نہیں مانا. اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والے نبی کو ضرور بھیج دیتے. مگر ہر بستی, چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اللہ نے رسول نہیں بھیجے, مرکزی بستیوں میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا جہاں سے چھوٹے علاقے, چھوٹے شہر یا قصبے جو ہیں وہ جڑے ہوا کرتے تھے, اور مرکزی بستی سے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچنا نسبتاً آسان. فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, تو اے نبی علیہ السلام, کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے. یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کریم کا. اس قرآن سے بڑا جہاد کیجئے ان کے خلاف. مکی دور میں تلوار تو نہیں چلی, تو مکی دور کا جہاد کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کے ذریعے سے, اسی کے ذریعے دعوت, اسی کے ذریعے اشکالات اور اعتراضات کے جوابات, اسی کے ذریعے سے دعوت کے ساتھ تبلیغ ہے, تبشیر ہے, انذار ہے, اسی کے ذریعے قبول کرنے والے ان کی تربیت ہے, ان کا تزکیہ. یہ سارا عمل نبی علیہ السلام نے مکی دور میں قرآن پاک کے ذریعے سے انجام دیا. اس تعلق سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا پیارا کتابچہ ہے, جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ محاذ, کن کن گوشوں اور آسپیکٹس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت, اور قرآن اس کے ذریعے جہاد کرنا ہے. بہت عمدگی کے ساتھ تفصیل آپ کو ملے گی جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ محاذ اس کتابچے میں. تو بہرحال مکی دور کا جہاد قرآن سے آج بھی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے, ذہن سازی کے لیے, دلوں کی آبیاری کے لیے, دلوں کو بدلنے کے لیے قرآن کو ذریعے کے طور پر اختیار کیا جائے گا. اور یہی چار کام حضور علیہ السلام کے بار بار بیان ہوئے. ہم پڑھ آئے پہلے بھی سورہ البقرہ آیت 121 میں قرآن کی تلاوت, قرآن کے ذریعے تزکیہ, قرآن کے احکام کی تعلیم, اور قرآن کے ذریعے حکمت اور دانائی کی باتوں کو سکھانا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے. وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج, اور وہ اللہ جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا, یہ ایک میٹھا پیاس بجانے والا اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا, اور اس اللہ نے دونوں کے درمیان بنا دیا ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ. یہ بات کئی مرتبہ قرآن پاک میں آئی, مشہور الفاظ سب کو یاد ہیں, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, اور یہ مثالیں پاکستان میں اٹک کے علاقے میں ہیں, اسی طریقے پر سے گجرات انڈیا وہاں پر یہ مثالیں ہیں, کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں اس کی مثالیں ہیں, اور دنیا میں اور مقامات پر بھی. یہ دو دریا ساتھ ساتھ بہرے, ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا کڑوا ہے. اسی طرح بڑے بڑے سمندروں کے بیچ کھارا پانی سمندر میں, سمندر کے بیچوں بیچ اللہ نے میٹھے پانی کا پورا انتظام کر رکھا ہے. اور ایک ایسی غیر مرئی نہ نظر آنے والی آڑ ہے کہ ان کی کثافت یا ان کی نمکیات کا تناسب وہ بدلتا نہیں ہے, یا ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا, بالکل یہ فیچرز ان کے الگ الگ رہتے ہیں. اللہ کی شان, بڑا قیمتی نقطہ بتایا گیا, مولانا مودودی علیہ الرحمٰ نے بیان کیا کہ انسانوں کا یہ معاشرہ, انسانوں کا سمندر ہے نا, اس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے قرآن کی چکی کو چلاؤ, جب قرآن کو پھیلاؤ گے, قرآن کو چلاؤ گے, تو اسی معاشرے کے اندر سے تمہیں ایک وہ چشمہ ملے گا جو صالح افراد کی جماعت تیار ہوگی. اس سے اس سمندر میں انسانوں کے اچھے لوگ بھی ملیں گے. کیسے چیک کرو؟ قرآن کو پھیلاؤ, قرآن کے مقناطیس کو گھماؤ, جن کی روحیں سعید ہوں گی, جن کے دلوں میں خیر و تڑپ ہوگی, وہ قرآن سے جڑتے چلے جائیں گے. تو اس قرآن کے ذریعے سے افراد کی تیاری, یہ بھی حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیجئے جناب, اب سسرال کا بھی ذکر آ رہا ہے قرآن میں, سنیے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور وہ اللہ جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا, فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا, پھر اسے خاندانی یعنی نسب اور سسرالی رشتوں والا بنایا. ایک ابا جان کی طرف سے رشتے کو معاملہ ہوتا ہے, ایک اما جان کی طرف سے ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نسبی رشتے بھی اور سسرالی رشتے بھی ہیں. اب جیسے ماں اور بیٹا ہے, دونوں کے درمیان حرمت ہے نا, نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے, اسی طرح بہو اور سسر کا نکاح حرام ہے. تو داماد کو ماں باپ, داماد کو جو ہے وہ ساس سسر کو ماں باپ کی طرح ادب دینا چاہیے, بہوؤں کو ساس سسر کو ماں باپ کی طرح ادب کرنا چاہیے, اور ان کو بھی ساس سسر کو بھی بیٹے کو بلکہ داماد کو بیٹے کی طرح سمجھنا چاہیے, اور ساس سسر کو جو ہے بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا چاہیے. حرمت بھی آتی ہے, تقدس بھی آتا ہے, احترام بھی آتا ہے, ادب بھی آتا ہے, حقوق بھی آتے ہیں, فرائض بھی آتے ہیں. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں. فجعلہ نسبا وصہرا, پھر اسے خاندانی یعنی نسب و سسرالی رشتوں والا بنایا. وکان ربک قدیرا, اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. ویعبدون من دون اللہ ما لا ینفعہم ولا یضرہم, اور یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا, اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کی پش پناہی کرتا ہے, یعنی باغیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی نافرمانی میں لگائے اور اللہ کے راستے کو روکنے کی کوششیں کر رہا ہے کافر. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور اے نبی علیہ السلام, ہم نے تو آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, مگر یہ کہ جو چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف راستہ. اخلاص کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور تم کوشش کرو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی طرف راستے کو اختیار کرو, اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ رہنے والے رب پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی, وہ الحی القیوم ذات اللہ کی. وسبح بحمدی, اور اس کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادی خبیرا, اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام, وہ اللہ کے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش, پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ فرما ہوا. الرحمن, وہ رحمان ہے. فسأل به خبيرا, آپ اس کے بارے میں کسی خوب خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے. ہر غور و فکر کرنے والا, شعور رکھنے والا جواب دے گا کہ اس کائنات کو یقیناً ایک بنانے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا, جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم اس کو سجدہ کریں, اور یہ بات ان لوگوں کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے. آیت سجدہ ہے, انشاءاللہ بعد میں ہم سجدہ ادا کریں گے. نشست کے اختتام پر ایک ذکر میں نے کیا تھا کہ درمیانی پاروں میں رحمان رحمان کا ذکر بار بار, اب یہ کہہ رہے رحمان کیا ہے بھائی, اسے سجدہ کریں جسے تم ہمیں حکم دو, اور یہ بات ان کی نفرت میں اضافہ کرتی ہے. باقی جواب آ چکا, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں, رحمان رحیم, جو چاہو تم اس کو پکارو. آخری رکوع ہے اور اس میں بڑی پیاری نشانی اللہ کی, اور پھر عباد و رحمان کی صفات. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا, بہت بابرکت ہے ذات اللہ کی جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج بنایا اور چمکتا ہوا چاند بنایا. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, او اللہ جس نے رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. اس کائنات میں دن رات کے نظام میں دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں, تمہیں رب یاد آ جائے گا, یا ان نشانیوں نعمتوں پر غور کرو گے تو شکر کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا. تو اس غور و فکر کا حاصل نصیحت ہو جائے, ایک رب ہے تمہارا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, اس کی مانو اور اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کرو. اب جو الفاظ ہیں, وعباد الرحمن, یہ بڑا پیارا ٹائٹل آ رہا ہے, اور اگلی آیات میں عباد الرحمن, رحمان کے بندوں کی بڑی پیاری صفات کا ذکر ہے. ہم نے سورۃ المؤمنون میں بھی کچھ صفات کا ذکر کیا تھا, بلکہ مطالعہ کیا تھا, وہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات, وہ بندے مومن کی بنیادی صفات ہیں. جہاں نماز کا ذکر آئے وہ تو اول فریضہ ہے, یہاں ہم دیکھیں گے کہ 10 صفات کا بیان آئے گا انشاءاللہ, اور یہ بندے مومن کی شخصیت کی تعمیر کے فنشنگ ٹچز ہیں. یہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہاں تکمیلی شان, ایک بندے مومن کی شخصیت کی جو تکمیل ہو رہی ہے اس کے فنشنگ ٹچز والی صفات اس مقام پر بیان ہو رہی, اور ٹائٹل بڑا پیارا ہے وعباد الرحمن, رحمان کے بندے. اللہ رحمان, وہ انتہائی رحم فرمانے والا, وہ اپنے بندوں میں بھی رحمت کا مادہ دیکھنا چاہتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. تو رحمان کے بندوں میں رحمت کا عکس نظر آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا, 10 صفات کے ساتھ 3 بڑی برائیوں کا ذکر آئے گا جس سے رحمان کے بندے بچتے ہیں, اور جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہو رہے مکہ مکرمہ میں, یہ 10 صفات بھی صحابہ کرام میں موجود تھی, اولین ان کی صفات, اور اس معاشرے میں جو بڑے بڑے جرائم تھے یہ صحابہ اتنے عظیم لوگ تھے ان سے بچنے والے بھی تھے. نقطہ کیا ہے, نیک آدمی صرف وہ نہیں ہوتا جو نیکیوں میں آگے بڑھے, نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بھی بچے. یہ بہت اہم بات ہے. چنانچہ یہاں 5 صفات پہلے آئیں گی, پھر درمیان میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر آئے گا کمپیریٹو کے طور پر, اور پھر 5 صفات کا ذکر اس کے بعد آئے گا. نقطہ کیا ہے, رحمان کے بندے, محبوب بندے, نیک بندے نیکیوں میں بھی آگے بڑھتے اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. فرمایا, وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, اور رحمان کے بندے وہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. بندے ہیں نا, اکڑتے نہیں ہیں, عاجزی سے چلتے ہیں, انکساری سے چلتے ہیں, ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتا. اتنا پیارا اخلاق دن کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے. نمبر 2, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. کیا مطلب, یہ سلام وہ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیسے بھائی, نہ یہ سلام ہے ملاقات کے اختتام کا, چلو بھائی جھگڑا نہیں تم سے. تو نادان قسم کے لوگ الجھتے بھی ہیں اور الجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تیش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, بیجا قسم کے سوالات کرتے ہیں, فضول قسم کی بحثیں کرتے ہیں, اور رحمان کے بندے کہتے ہیں بھائی سلام. ہم اس بحث میں نہیں پڑھ سکتے, کیوں؟ مؤمن زندگی کو اسٹ نہیں لائبلٹی سمجھتا ہے, پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے. تو نمبر 2, جاہل نادان لوگ اگر ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام, سلامتی کا رویہ اختیار کر کے الگ ہو جاتے ہیں, عمدہ اخلاق بھی تاکہ آئندہ کبھی موقع رہے دعوت پیش کرنے کا، ورنہ لڑ مر کر الگ ہوں گے تو پھر آئندہ دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. اچھا ایک بات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلائی اور ہمارے بچوں نے بھی توجہ دلائی کہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. یہ میں نے لفظ جاہل کا ترجمہ نادان جان بوجھ کر کیا ہے، کئی مقامات پر قرآن میں جاہل کا ترجمہ نادان بھی. تو مجھے یاد آیا کہ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے تھے، وہ جو معاشرتی ہدایات، اور آیت نمبر 36 میں ذکر آیا تھا کہ لا تخف ما لیس لک بھی علم، اس بات کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. کوا چلا رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، اور کیا ہے، گاڑی کے پیچھے بلیک ریبن لگا ہوا ہے اور جوتا لٹکا کے رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو میں نے دو تین دفعہ زور سے کہا جاہل، تو وہ اس وقت مجھ پر ایک غلبہ تو تھا گفتگو میں، لیکن لفظ جاہل کس معنی میں، یہ نادانی کر رہے. اور یہ لفظ بار بار آیا، نادان قسم کے لوگ الجھتے، یہ ترجمہ آپ کو ملے گا. تو یہ نادانی ہم کر رہے ہیں کہ 10 روپے کی بلیک ریبن لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ 25 لاکھ کی گاڑی بچ جائے گی، اور بد پیارے سے کیوٹ سے بچے کو ہم کالا ٹیکا لگا کے سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو جائے گی، ایسی نادانی. تو وہاں لفظ نادانی کی جگہ میری زبان میں 3 دفعہ جاہل 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 آ گیا. شاید کسی کو فیل ہوا ہو تو وہ فیلنگز تو ہو گئی ختم، لیکن ذہن میں بس یہ رکھیں کہ جاہل جس کو ہم اردو میں جاہل کہتے اس سے بڑھ کر کئی مفاہیم جس میں نادانی، جذبات کی رو میں بہ جانا، یہ سارے مفاہیم اس میں داخل ہیں. لیکن بہرحال اگر کہیں جذبات کی سختی، آواز میں آپ کو گفتگو میں سختی محسوس ہو تو آپ اس کو معاف کیجئے گا، یعنی کوئی معافی تلافی کرنے میں ہمارا تکبر آڑے نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ، میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہاں دوسری بات تھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل یعنی نادان لوگ بات کرتے ہیں الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. تیسری بات وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو راتیں گزارتے اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے. تو ماشاءاللہ آج تو 2:30 بجے تک ہی جائیں گے یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ، اور اس کے بعد تھوڑا کوشش کریں فریش اپ ہو جائیں، کچھ سجدے اور کر لیں اللہ کے حضور. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے بعد بھی دن کیسا ہے ان کا، عاجزی، ان کی ساری نرمی اور سلامتی کی روش. رات کیسی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے. یہ مومن کی تکمیلی شان بیان ہو رہی ہے. بنیادی شان کیا ہے، بنیادی صفات سورۃ المومنون، نماز تو فرض ہے لیکن تہجد کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، رات سجدے میں گزارے، یہ مومن کے کردار کی تعمیر کی شخصیت کی تعمیر کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ اس کے فنشنگ ٹچز آ رہے ہیں. نمبر 4 والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا تکلیف دہ ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے، بہت بری جگہ ہے. تھوڑی دیر کوئی رہے یا مستقل رہے، بہت بری جگہ ہے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ ایمان والوں کی چوتھی صفت، اتنی نیکیاں کرنے، راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے باوجود تکبر نہیں، جہنم کے خوف سے لرستے ہیں، جہنم کا خوف ان کو رولاتا ہے، اور اس سے بچنے کی دعائیں اللہ سے کرتے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تھوڑی دیر کے لیے جہنم بہت بری، سنیے حدیث مسلم شریف میں، ایک حصہ بھی ایک حصہ بعد میں. ایک شخص دنیا میں بڑی عیاشیوں میں رہا، راحتوں میں رہا، آسانیوں میں رہا، تھا اللہ کا نافرمان، پیش ہوگا اللہ کے سامنے، اللہ فرشتے کو حکم دے گا اس کو لے کر جاؤ اور جہنم میں ایک غوطہ، جسٹ ون سنگل ڈپ، ایک غوطہ دے کر نکال لاؤ. یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کوئی راحت کبھی تو نے دیکھی، کوئی آسانی کبھی تو نے دیکھی، کوئی عیاشی کبھی تو نے کی، ایک غوطے کا یہ اثر ہوگا، کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی آسانی، کبھی کوئی راحت، کبھی کوئی عیاشی میں نے نہیں دیکھی. یہ تھوڑی دیر کا عالم ہے، جو مستقل جہنم میں ہوگا اس کا حشر کیا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. پانچویں صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، نہ ہاتھ چھٹ ہوتے کہ سارا دے دیا اور اگلے دن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، نہ اتنے کنجوس کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی نہ اٹھائیں، درمیان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. گناہوں میں تو خرچ کرنا دور کی بات ہے، جائز میں بھی خرچ کرتے تو حد سے آگے نہیں بڑھتے. میانہ روی اختیار کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے. اور حدیث ہے کبھی میٹرک کے سلیبس میں تھی, معالب من اقتصادہ, جس نے میانہ روی اختیار کی وہ مفلس نہیں ہوگا. اعتدال کا معاملہ. یہ پانچ صفات آ گئیں. دن میں کیا ہے؟ نرمی کا رویہ, آجزی کا رویہ. نمبر دو, سلامتی کے رویش, لڑتے جھگڑتے نہیں. نمبر تین, رات میں سجدہ ریز اللہ کے حضور ہوتے. نمبر چار, جہنم کے خوف سے ڈرتے, جہنم سے ڈرتے بھی ہیں اور بچنے کی دعا بھی کرتے. نمبر پانچ, میانہ روی خرچ کے معاملات میں بھی اور دیگر امور میں بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں. درمیان میں تین بڑے گناہوں کا ذکر جو مشرکین کے ہاں عام تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ صحابہ کی عظمت کہ نہ صرف یہ کہ ان میں عظیم صفات تھیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ بھی رہے تھے. فرمایا, والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر, اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے یعنی شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں, قتل ناحق نہیں کرتے. ولا یزنون, اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. تو شرک, قتل ناحق اور زنا سے بچتے ہیں. یہ تین بڑے بڑے جرائم اس معاشرے میں عام تھے. نقطہ دوبارہ اس کر رہا ہوں, صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں, گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے لیے اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا, فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کو بڑھایا جائے گا. آیت نمبر 69, قیامت میں بڑھایا جائے گا, تو گویا قیامت سے پہلے کوئی عذاب دیا جائے گا جو بڑھا دیا جائے گا. اگر تلاوت قرآن پاک گھر میں سننا چاہتے ہیں اور آواز دھیمی ہے تو ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا آواز بڑھا دو, اس کا مطلب ہے وہ آن تو ہے, آواز بڑھا دو. اور اگر وہ آن نہیں تو ہم کیا کہیں گے, بیٹا تلاوت لگا دو. تو یہاں کہا جا رہا ہے عذاب بڑھایا جائے گا, تو کوئی ہوگا نا پہلے عذاب جو بڑھایا جائے گا. یہ دلیل ہے قرآن میں عذاب قبر کی, یا عذاب برزخ کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر نماز کے بعد کی دعا میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ کے پیغمبر کی دعا, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. باقی بحث کا موقع نہیں. کچھ لوگ بحث میں پڑھتے ہیں کیسے ہوگا عذاب, تو میرا سوال ہوتا ہے آپ کو عذاب چاہیے؟ نہیں نہیں, تو پھر یہ بحث کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ نے عذاب دینا ہے وہ دے گا. آپ اور میں ان حرکتوں سے بچیں جو عذاب کی, قبر کے عذاب کی طرف لے جانے والی ہیں. غیبت کرنا بلکہ چغلی لگانا اور پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا, یہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یہ عذاب قبر کا باعث بننے والی چیزیں. اللہ ہم سب کو قبر, برزخ اور جہنم کے عذاب سے بچائے. یضاعف له العذاب یوم القیامت, قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا, اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ہاں توبہ کا دروازہ کھلا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, مگر یہ کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ بہت پیارا مقام ہے توبہ کی فضیلت پر. اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا جو توبہ کرے, ایمان لائے, نیک عمل کرے. ایک مراد یہ بھی لی گئی کہ جو کفر میں پڑا ہے وہ اسلام قبول کر کے ایمان لائے, پلٹ آئے, ایمان لائے, نیک عمل میں لگ جائے, اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. حدیث میں بھی آتا ہے مسلم شریف کی روایت, اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ ایک تعبیر ہے کہ جو کفر میں ہے وہ سچی توبہ لائے, ایمان لائے, اسلام میں داخل ہو, نیک عمل میں لگ جائے, اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگلی آیت میں عموم کے اعتبار سے بھی بیان ہے, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. سچی توبہ پر کلام ہوتا رہے گا بعد میں, سورہ زمر میں پڑھیں گے آیت نمبر 53 کے ذیل میں انشاءاللہ, اور سورہ تحریم میں پڑھیں گے آیت نمبر 8 کے ذیل میں. توبوا الى الله توبه نصوحا, البتہ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت پر آنا. کافر ہے تو اسلام قبول کرے, مسلمان ہے گناہوں کو چھوڑے. سچی توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت پر آ جائے. اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے, وہ غفور اور رحیم ہے, اور وہ اتنا پیارا ہے کہ معاف ہی نہیں کر دے گا, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بڑا پیارا ہے اللہ ہمارا. حضور نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن توبہ سچی ہو. اب یہ تین بڑے گناہوں کا کانٹراسٹ کے طور پر بیان آ گیا, توبہ کا ذکر آ گیا, اب پھر پانچ صفات کا تذکرہ ہے. فرمایا والذین لا یشہدون الزور, اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور جھوٹی گواہی سے مراد بہت ساری باتیں ہیں, جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم اٹھانا, جھوٹا وعدہ کرنا, جھوٹے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا, جھوٹی اٹیسٹیفیکیشن کرنا یا اٹیسٹیشن کرنا, معاف کیجئے, یہ سب جھوٹ ہے. اسی طرح جھوٹ کے کام ہیں, گناہ کے کام ہیں, باطل کے کام ہیں, وہاں وہ گواہ نہیں بنتے. جھوٹی باتوں پر, جھوٹے کاموں پر وہ گواہ نہیں بنتے. اب مجھے بتائیے قرآن کی مجلسوں میں آنے والا کانسرٹ میں جائے گا؟ ہاں, ایسے اسٹیج شوز ہوتے ہیں بے حیائی فحاشی اوریانی, جائے گا ادھر؟ آج تو کرکٹ کے میدان کو بھی فحاشی اوریانی کا اڈا بنا دیا, جائے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لا یشہدون الزور, یہ رحمان کے بندے ہوئی, رحمان کو مانتے ہو, رحمان کی مانتے ہیں, جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے, جھوٹی باتوں پر گواہ نہیں بنتے اور ان کی گواہی نہیں دیتے. نمبر سات, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. بھائی گھر سے تو نکلو گے نا, کبھی راستے میں کوئی ہلا گلا ہو رہا ہوگا نہیں, فوکسڈ ہو کر اپنی بائک, اپنی گاڑی, جو بھی بندہ چلاتے ہوئے نکل جائے گا. ادھر سے آواز آ رہی, رک کر جھانک کر دیکھ لوں, نہ 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 نہ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب وہ بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. دل کی بات عرض کرتا ہوں, کبھی گزریں گے جہاں خواتین موجود ہوں تو نگاہوں کو نیچا رکھ کر بندہ گزر جائے گا, اور اگر یہ خاتون با پردہ وہ جاری ہے, مردوں کا جھرمٹ ہے, دائیں بائیں سے ہو کر گزرے گی. اللہ اکبر کبیرہ, کوئی نظر پڑنے کا معاملہ نہ ہو جائے, کچھ اور معاملہ نہ ہو جائے, یہ دونوں کے اعتبار سے ہوگا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب وہ کسی لغو بیکار فضول بات کے پاس سے گزرتے بڑے شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں. نمبر آٹھ, آٹھ سے مراد آٹھویں صفت, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے, لم یخر علیہا صم عمیانا, تو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. جب اللہ کا کلام بیان ہوگا, جب اللہ کے کلام کے ذریعے نصیحت کی جائے گی تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑیں گے. ہاں, ہماری محفل تو بہت طویل ہوتی ہے تو وقتی طور پر اونگ آ جاتی ہے, آ سکتی ہے. آپ دعا کریں مجھے نہ آئے, ٹھیک ہے؟ اگر میں سو جاؤں گا تو پھر آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ کبھی کبھار ہو جاتا ہے, ہم بھی انسان ہیں, ایک دو مرتبہ کبھی اونگ آ گئی, اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی, کمزور ہیں. یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ توجہ سے سنتے ہی نہیں, طلب و تڑب ہے ہی نہیں, اور چیزوں پر توجہ کا معاملہ, اللہ اس سے محفوظ رکھے, اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. لیکن میں رہوں گا نہیں جب تک وہ بیان نہ کر دوں جو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. بہت بڑے بزرگ گزرے, اللہ نے ملکہ دیا تھا, عشاء کے بعد گفتگو کرتے, رات بھر لوگ سنتے تھے. اللہ اکبر, دونوں نے کبھی فرمایا میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. سنا آپ نے؟ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. اللہ 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 اللہ, اس غفلت سے میری اور آپ کی, ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہ, یہ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات کے ذریعے سے, لم یخر علیہا صم عمیانا, تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا اور ذوق اور شوق اور طلب اور تڑپ عطا فرمائے. مجھے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے, الحمدللہ, آپ کی نوٹنگ سے اندازہ ہو رہا ہے, آپ کے یہ 6-6 5-5 گھنٹے بیٹھنے سے اندازہ ہو رہا ہے, کچھ ہے تو بیٹھے نا. اللہ مزید ذوق و شوق عطا فرمائے. نوی بات, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور جو دعا مانگتے کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ڈھنڈک کیا ہے؟ بیگم نے بڑا اچھا کپڑا پہنا, بڑا اچھا زیور پہنا ہے, بہت اچھی بیگم نے تیاری کی آپ کے لیے. اور یاد رکھیں, ایک خاتون کا اصل تیار ہونا وہ اس کے شوہر کے لیے. یہ کیا ساری دنیا کے لیے تیاری, شوہر ہے تو ماسی بن کے بیٹھی ہوئی, تو بتائیے شوہر کی توجہ کہاں جائے گی؟ سب کو پتا ہے اصل خاتون کی اپنی زینت وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے. یہ اپنی جگہ ایک موضوع. البتہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک, بیگم کے کپڑے بڑے اچھے, بیگم کا لباس بڑا اچھا, زیور بڑا اچھا, یا بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں, بچوں کے پاس پیسہ بڑا اچھا آ گیا, اسمارٹ فون دلا دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کمانے کے قابل ہو گئے, یہ ٹھیک ہے, جائز حدود میں ٹھیک ہے. یہ ٹھنڈک تھوڑی آنکھوں کی. اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو بیوی کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ اللہ کی بندی بن رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے لیے دین میں آگے بڑھنے کا باعث بن رہی ہے کہ نہیں؟ معاونت. یہ میری اولاد دین پر آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی کہ نہیں؟ تو میری اولاد, میری بیوی, میرا گھرانہ اگر اللہ کی یاد میں لگے ہوئے, اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں, یہ ہے اصل آنکھوں کی ٹھنڈک. باقی گاڑی گھر بچوں کو مل جائے, گھر بل گھر والوں کو مل جائے, کپڑا مل جائے, کوئی ایشو نہیں جائز پر ملے, لیکن اصل آنکھوں کی ٹھنڈک یہ شریعت پر اور دین پر ہے کہ نہیں, یہ ہے جو گھر والوں کی فکر بھی کرنی. اکیلے اکیلے نیک نہیں بن جانا, یعنی خود تو مسجدوں میں ہو, اولاد کہیں اور ہو, خود تو آگے بڑھ بڑھ کر دین سیکھ رہے, اولاد کا پتہ ہی نہیں, خود تو آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کر رہے, بیگم کا پتہ ہی نہیں کس طرف جا رہی. نہ بھائی, نہ فکر کرنی ہے گھر والوں کی, بیوی کی, اولاد کی. ہم اپنے گھر والوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کل جنت میں نا, یا کہیں اور؟ تو فکر آج کرنی ہے اس کی. یہ نبی صفت ہے. دعائیں کرتے ہیں اللہ سے, اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. دسویں بات بھی دعا ہے, واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا. کیوں؟ کل جواب دینے اللہ کو, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. حدیث ہے بخاری شریف میں, تمہیں سے ہر ایک راعی نگہبان ہے, اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے, اس کے انڈر جو لوگ ہوں گے, ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا, حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو ڈرتے ہیں اللہ, کل جواب دینے تیرے حضور. تو بڑا ہم, اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی, تو مدینہ شریف میں ایک استاذ کا ہم درس سن رہے تھے, اور ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب بھی ساتھ تھے, اور الحمدللہ عربی کچھ پڑھی تھی, قرآن اکیڈمی کے کورسز سمجھ آئی تھی. انہوں نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا, وجعلنا للمتقین اماما, اللہ یہ جو نیچے والے ہیں نا, ان کو متقی بنا دے, ہمیں تو بنا, ان کو بھی متقی بنا دے, تاکہ کل جواب دہی آسان ہو جائے. اللہ تو سنبھال ان کو, ہمارے بس میں تو نہیں, تو توفیق دے ہمارے بس میں نہیں, تو ہدایت دے ہمارے بس میں نہیں ہے. بہت پیاری بات. تو وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ ہو گئی 10 صفات مکمل. یہ ہے منتخب نصاب جس کا ذکر بارہا آیا, اس میں بھی یہ درس شامل ہے تیسرے حصے میں, مزید تفصیلات وہاں پر دیکھیے گا. اب دل کے کانوں سے سنیے جنت کا بیان. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے میں. بالا خانے, ملٹی اسٹوری بنگلوز ان دا جنہ. اور جنت کے جو ایک خیمہ ہوگا نا, اس خیمے کی جو لینتھ ہوگی وہ 60 میل ہوگی. بخاری کی حدیث ہے. کتنی؟ 60 میل. تو خیمے تو بہت ہوں گے, ادھر کیمپنگ ہو رہی, ادھر کیمپنگ ہو رہی, تو محلات کا عالم کیا ہوگا؟ یس, یہ آج بیان نہیں ہوتا ہمارے ہاں, یہ بخاری کی حدیث ہے. سورہ رحمان میں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. حور مقصورات فل خیام. تو وہ خیمے کیسے ہوں گے؟ ایک خیمہ 60 مائلز کی اس کی لینتھ ہوگی, 60 میل, 100 سے قریب کلومیٹر بن جائے گا کم و بیش. کیا امیجن کریں گے جنت کو. بہرحال جنت میں بالا خانے انہیں عطا ہوں گے ان کے صبر کی وجہ سے. یہ ساری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کر دی گئی ہے. روزے میں مشقت ہے, ہے. حرام سے بچنے میں مشقت ہے, ہے. دین سیکھنے کے وقت لگانا ہے, مشقت ہے. حرام سے بچنے میں اس میں اٹریکشن ہے, مشقت ہے. یہ پوری زندگی کی مشقت ایک لفظ میں کیا ہے؟ صبر, صبر, صبر. اور رمضان کا مہینہ بھی کیا ہے؟ صبر کا مہینہ. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. حدیث میں یہی بات, یہاں قرآن میں, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے میں. یلقون فیہا تحیۃ وسلاما, اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا. یہ باتیں کئی مرتبہ آئی, سلام, سبحان اللہ, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, حسنت مستقرا ومقاما, وہ کیسا عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے. یعنی تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی عمدہ مقام. جہنم کا بیان کیا آیا تھا؟ تھوڑی دیر بھی برا, ہمیشہ کے لیے برا. جنت کا کیا ذکر آیا؟ تھوڑی دیر بھی بہت عمدہ, ہمیشہ کے لیے بھی بہت عمدہ. اب حدیث کا دوسرا حصہ سنیے, دل کے کانوں سے مسلم شریف کی روایت. اب ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا, بڑی مشقتیں اس نے دیکھی, بڑی مشکلات اس کے سامنے آئی, بڑی پریشانیاں اس نے جھیلی, بڑی رکاوٹیں اس کے سامنے آئی, مگر تھا اللہ کا فرما بردار, تھا اللہ کا فرما بردار. اللہ فرشتے کو حکم دے گا جاؤ اسے لے کے جاؤ اور جنت میں ایک ڈپ, ایک غوطہ دے کر نکال کر لے آؤ. فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا, بندہ اللہ کے سامنے, اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے کوئی تکلیف دیکھی کبھی؟ کوئی مصیبت دیکھی؟ کوئی پریشانی دیکھی؟ کوئی ٹینشن؟ کہے گا اللہ بالکل نہیں, تیری ذات کی قسم ہے اللہ کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں آئی, کوئی مصیبت نہیں آئی. خدا کی قسم آج اس چھوٹی سی زندگی کی یہ کوئی بڑی سے بڑی تکلیف ہو, اس ساری زندگی کی تکلیفیں ایک غوطہ بندہ جنت میں پائے گا, سب بھول جائے گا, بھول جائے گا سب کچھ ختم. اور پھر جو جنت کے مزے ہوں گے اس کو ہم تصور میں لا نہیں سکتے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرماتے. مصیبت مانگنی نہیں اللہ سے, آئے تو تیار رہنا ہے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, کیا عمدہ ٹھکان اور کیا عمدہ مقام ہے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اللہم انا نسألوک جنت الفردوس. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تین مرتبہ مانگا کرو اللہ دے دے گا, تین مرتبہ مانگا کرو اللہ جنت عطا کرے گا. قل, آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام, ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم, میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو. تم نہ پکارو اس کو کوئی پرواہ نہیں, تم نہ مانو کوئی پرواہ نہیں, تمہارا انجام برا ہوگا. اس کی اور بھی ترجمانی کی گئی مگر میں ایک ہی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری پرواہ کچھ بھی نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو. فقد کذبتم, یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے. فسوف یکون الزاما, تو ان قریب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.